बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے और आसमान से पानी बरसाकर उसके ज़रिए तुम्हारी रोज़ी के लिए फल पैदा किए हैं और कश्तियों को मुसख़र कर दिया है कि समंदर में उसके हुक्म से चलें और तुम्हारे लिए नहरों को भी मुसख़र कर दिया है और तुम्हारे लिए हरकत करने वाले आफ्ताब व महताब को भी मुसख़र कर दिया है और तुम्हारे लिए रात और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया, और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तहरान, दूसरी मजलिस। जी हां सामिन, रेडियो तहरान की आज की दूसरी उर्दू मजलिस के साथ हाशिम अली हाजिर खिदमत है। सलाम कबूल फरमाएं। सामिन, अभी आपने कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समाअत फरमाया। सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 32 से 34 तक की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब अली असगर बुरुमन। और सामिन, हमारी ये नशरियात आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9835 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव में 765 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। इंटरनेट पर हमारा पता है urdu.sahartv.ir। और सामिन, हमारी इस वक्त की नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तफसील नोट फरमा लें। अभी थोड़ी ही देर में प्रोग्राम गिर्दो पेश आप सुन सकेंगे और उसके बाद पेश की जाएगी नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नात के बाद प्रोग्राम यादों के झरोके नशर होगा और उसके बाद पेश किया जाएगा प्रोग्राम खिलकत की रानाइयां। उसके बाद प्रोग्राम आईने सहाफत और आईने सहाफत के बाद प्रोग्राम दरख्शां सितारे पेश किया जाएगा और नशरियात के आखिर में पेश किया जाएगा प्रोग्राम ईरानी फन तामीर। सामिन, रेडियो तहरान से पेश खिदमत है प्रोग्राम गिर्दो पेश। سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اور لیجئے گرد و پیش میں پہلے سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین تقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر نے ملک میں کرونا وائرس کی نئی لہر کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نگرانی بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ امریکہ کی نئی حکومت کے لیے مواقع کے دریچے ہمیشہ کے لیے کھلے نہیں رہیں گے، کہا ہے کہ پہل کرنا واشنگٹن کی ذمہ ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ اور پی ڈی پی کی رہنما محبوبہ مفتی نے جموں کشمیر کی موجودہ انتظامیہ پر اقلیتی فرقوں کے ساتھ امتیازی سلوک رکھنے کا الزام عائد کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ براڈ شیٹ اسکینڈل سے ان کا یا ان کی جماعت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر نے ملک میں کرونا وائرس کی نئی لہر کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نگرانی بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے سنیچر کو اینٹی کرونا نیشنل ہیڈ کوارٹر کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میڈیکل پروٹوکول یا حفظان صحت کے اصولوں کی پابندی کرنے میں سب کے تعاون و کوشش کے نتیجے میں کرونا سے ہونے والی اموات میں کمی واقع ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کرونا کا مقابلہ کرنے میں ایرانی عوام اور حکومت کا کارنامہ انتہائی شاندار رہا ہے۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ گزشتہ ایک برس کے دوران تمام ڈاکٹروں، نرسوں، ہیلتھ ورکرز، رضاکاروں، عوامی تنظیموں اور دیگر تمام اداروں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرونا کا مقابلہ کیا، اور گزشتہ ایک دو ہفتے کے دوران انجام پانے والے اقدامات کے نتیجے میں کرونا سے ہونے والی اموات میں کمی واقع ہوئی ہے۔ ایران کے صدر نے بیماری اور کرونا وائرس سے ہونے والی اموات میں کمی کا سلسلہ جاری رکھنے کی ضرورت پر تاکید کرتے ہوئے کہا ہے کہ کم سے کم آئندہ 5 یا 6 مہینے تک ایس او پیز کی بھرپور پابندی جاری رہنا چاہیے، جب تک ویکسینیشن یا ٹیکہ کاری کا عمل انجام نہ پا جائے۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایرانی اور غیر ملکی ویکسین کے سلسلے میں اچھے اقدامات انجام پائے ہیں، کہا کہ جلد ہی برکت رازی اور پاسٹور نامی 3 ایرانی ویکسین تیار ہو جائیں گے اور ویکسین کے کوٹے کے ساتھ ہی دیگر غیر ملکی ویکسین بھی دوسری جگہوں سے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پوری کوشش ہے کہ رواں مہینے میں ملک میں ویکسینیشن کا کام انجام پا جائے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ امریکہ کی نئی حکومت کے لیے مواقع کے دریچے ہمیشہ کے لیے کھلے نہیں رہیں گے، کہا ہے کہ پہل کرنا واشنگٹن کے ذمہ ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے امریکی جریدے فارن افیئرز میں اپنے ایک مقالے میں اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ واشنگٹن کی نئی حکومت کو ایک بنیادی انتخاب کا سامنا ہے، لکھا ہے کہ بائیڈن کی حکومت یا تو ٹرمپ کی ناکام حکومت کی پالیسیوں کو ہی اختیار کرے گی اور بین الاقوامی قوانین اور عالمی تعاون میں دوسروں کو کمتر سمجھنے کی راہ کو جاری رکھے گی، یا اس پالیسی کو ترک کر کے علاقے میں امن و محبت کے فروغ کا آغاز کرے گی۔ وزیر خارجہ جواد ظریف نے دہشت گردانہ حملے میں جنرل قاسم سلیمانی کو شہید کرنے جیسے علاقے میں امریکہ کے بدامنی پھیلانے والے اقدامات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے عراق اور شام میں داعش اور دیگر دہشت گرد گروہوں کے خلاف جنگ کے ایک اہم کمانڈر کو قتل کر کے ایران کے خلاف اپنی جارحیت کی طویل تاریخ میں ایک اور ناقابل معافی جرم کا اضافہ کر لیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ امریکہ نے ایٹمی سمجھوتے سے نکل کر اور ہمہ گیر پابندیاں اور اقتصادی جنگ شروع کر کے عملی طور پر ایران کو اقوام متحدہ کے توثیق یافتہ ایک عالمی سمجھوتے کی پابندی کرنے کی سزا دینے کی کوشش کی ہے، کہا کہ ایران نے مئی 2019 سے ایٹمی سمجھوتے کے مطابق اپنی ایٹمی صلاحیتوں اور توانائیوں کو قابل توجہ حد تک بڑھا لیا ہے۔ جواد ظریف نے کہا کہ بائیڈن کی نئی حکومت ابھی بھی ایٹمی سمجھوتے کو بچا سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ٹرمپ کے برسر اقتدار آنے کے بعد عائد ہونے والی ہر قسم کی تمام پابندیوں کو اٹھا لے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ ایٹمی مسئلے کے سلسلے میں کسی نئے مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے، کہا کہ ایران ایٹمی موضوع کو چھوڑ کر ہمیشہ ان تمام مسائل میں گفتگو کے لیے تیار رہا ہے جس نے ہمارے معاشرے میں تشویش پیدا کر رکھی ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلی اور پی ڈی پی کی رہنما محبوبہ مفتی نے جموں کشمیر کی موجودہ انتظامیہ پر اقلیتی فرقوں کے ساتھ امتیازی سلوک رکھنے کا الزام عائد کیا ہے۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی نے خبر دی ہے کہ پی ڈی ایم کی صدر اور سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے جموں کشمیر کی موجودہ انتظامیہ پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ جموں میں اقلیتی فرقوں سے وابستہ لوگوں کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں میں جہاں مسلم اکثریتی آبادی ہے وہاں انہدامی کارروائیاں انجام دی جا رہی ہیں، جبکہ اصل لینڈ مافیا کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ محبوبہ مفتی نے جموں و کشمیر انتظامیہ پر یہ الزام ایک ٹویٹ میں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جموں و کشمیر کی انتظامیہ اقلیتی فرقوں کو سزا دے رہی ہے۔ محبوبہ مفتی کا کہنا تھا کہ اس حکومت کے ہر قدم سے فرقہ وارانہ اور نفرت انگیز سیاست کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ جمعے کو جموں کے سنجوان نامی علاقے میں جموں میونسپل کارپوریشن کی انہدامی کارروائی کے نتیجے میں تشدد بھڑک اٹھا تھا، جس میں متعدد افراد زخمی ہو گئے تھے۔ ہندوستان میں نئے زرعی قوانین کے خلاف گزشتہ 2 ماہ سے جاری احتجاجی دھرنے کے دوران سنگ بارڈر پر ایک اور کسان نے خودکشی کر لی۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق نئے زرعی قوانین کے خلاف دہلی کی سرحدوں پر گزشتہ 2 مہینے سے دھرنے پر بیٹھے کسانوں میں سے ایک اور کسان نے حکومتی رویے سے تنگ آ کر خودکشی کر لی ہے۔ خودکشی کرنے والے کسان کی عمر 75 سال بتائی گئی ہے، جس کا تعلق پنجاب کے علاقے امرتسر سے ہے۔ اس سے پہلے بھی متعدد کسان نئے قوانین کے خلاف احتجاج کے طور پر خودکشی کر چکے ہیں، جبکہ متعدد دیگر شدید ٹھنڈک میں کھلے آسمان میں احتجاج کے دوران دم توڑ گئے۔ اس درمیان جمعے کی شام کسانوں نے ایک مشتبہ نوجوان کو پکڑ لیا تھا، جس نے پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ وہ کسانوں کے دھرنے کے مقام پر 26 جنوری سے پہلے پہلے 4 کسان رہنماؤں کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ براڈ شیٹ اسکینڈل سے ان کا یا ان کی جماعت کا کوئی تعلق نہیں۔ نجی ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ان کی جماعت تحریک انصاف کی تمام تر ملکی اور غیر ملکی فنڈنگ قانونی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے فارن فنڈنگ کا خوف ہوتا تو میں کھلی عدالت میں مقدمہ چلانے کا حکم کبھی نہیں دیتا۔ عمران خان نے کہا کہ سابق صدر جنرل پرویز مشرف نے مذکورہ کمپنی سے معاہدہ کیا تھا، بعد ازاں نواز شریف کو این آر او دے دیا، جس کے بعد پاکستانی حکومت پیچھے ہٹ گئی۔ قابل ذکر ہے کہ گزشتہ دنوں برطانوی کمپنی براڈ شیٹ کے ایک عہدیدار نے دعویٰ کیا تھا کہ سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں حکومت پاکستان غیر قانونی دولت کے ذریعے بیرون ملک خریدے گئے پاکستانیوں کے اثاثوں کا پتہ لگانے کے لیے سمجھوتا کیا تھا۔ کمپنی کا دعویٰ ہے کہ اس نے کچھ پاکستانیوں کی منی لانڈرنگ کے ثبوت حاصل بھی کیے تھے، تاہم اسے کام سے روک دیا گیا تھا۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے مریضوں اور اموات کی یومیہ تعداد میں معمولی کمی کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ سرکاری سطح پر جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے کے دوران کرونا کے مریضوں میں 1927 کا جبکہ اموات میں 47 کا اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ روز اسی مدت کے دوران پاکستان میں کرونا کے مریضوں میں 2350 سے زائد کا اضافہ ہوا تھا، جبکہ مرنے والوں کی تعداد 54 بتائی گئی تھی۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 1730 سے زائد افراد کرونا سے شفایاب بھی ہوئے ہیں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اقتدار سے علیحدگی کے 2 روز بعد خاموشی توڑ دی ہے اور اپنے آئندہ کے پروگرام کے بارے میں کہا ہے کہ وقت آنے پر وہ کچھ کر گزریں گے۔ امریکی تاریخ کے متنازع ترین صدارتی انتخابات میں ہار تسلیم نہ کرنے والے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اقتدار سے علیحدگی کے 2 روز بعد ملکی جریدے واشنگٹن ایگزامنر کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم کچھ ضرور کریں گے، لیکن ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ کانگریس کی عمارت پر ٹرمپ کے حامیوں کے حملے کے بعد امریکی ایوان نمائندگان نے سابق صدر کے مواخذے کی تحریک منظور کی تھی، جسے کارروائی کے لیے سینٹ کو بھیج دیا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کے قومی سلامتی کے مشیر نے اپنے افغان ہم منصب کو اطلاع دی ہے کہ امریکہ طالبان کے ساتھ ٹرمپ حکومت کے سمجھوتے پر نظر ثانی کرے گا۔ وائٹ ہاؤس نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ قومی سلامتی کے امور میں صدر کے مشیر جیک سولیوان نے اپنے افغان ہم منصب کو بتایا ہے کہ امریکہ طالبان کے ساتھ ہونے والے سمجھوتے پر نظر ثانی کرے گا۔ اس سے قبل اینٹونیو بلنکن نے، جنہیں بائیڈن نے وزیر خارجہ نامزد کیا ہے، سینٹ کے ممبران کے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہم طالبان کے ساتھ ٹرمپ حکومت کے سمجھوتے کا جائزہ لیں گے اور اس پر نظر ثانی کریں گے۔ عراق کے ادارے انسداد دہشت گردی نے کہا ہے کہ بغداد دھماکے میں ملوث ایک دہشت گرد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ عراق کی سرکاری نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق عراق کے ادارے انسداد دہشت گردی کے سربراہ عبد الوہاب الساعدی نے اعلان کیا ہے کہ انسداد دہشت گردی کے ادارے کے ایک یونٹ نے جمعرات کو بغداد کے الطیران اسکوائر پر ہونے والے دھماکے میں ملوث ایک دہشت گرد کو شمالی صوبے بغداد کے اتارمیہ شہر میں گرفتار کر لیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ جی ہاں سامعین، جیسا کہ ابھی آپ نے خبروں میں سنا کہ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے ایک بیان میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اب امریکہ کی باری ہے کہ وہ پہل کرے، اور جو اس نے کوتاہیاں کی ہیں اس کا ازالہ کرے۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں بین الاقوامی امور کے ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب۔ جی کیا کہیں گے آپ اس موضوع کے حوالے سے کہ جو صدر جو بائیڈن کے اقتدار میں آنے کے بعد ایران کے وزیر خارجہ نے دیا ہے؟
ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں اس وقت کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ نئے امریکی صدر کو ایک دوراہے کا سامنا ہے۔ اس نے دیکھنا یہ ہے کہ وہی ٹرمپ کی پالیسیوں کو وہ جاری رکھیں گے یا ڈیموکریٹس کا جو اپنے انداز سیاست ہے اس کے مطابق کوئی نئی روش اختیار کریں گے۔ اس کو دو حوالوں سے میں سمجھتا ہوں کوئی جائزہ لیا جا سکتا ہے، ایک اس کی ڈومیسٹک پالیسیز ہیں اور ایک انٹرنیشنل، یعنی داخلی سیاست کے عنوان سے تو بہت واضح ہے کہ جو بائیڈن کو بہت کچھ کرنا ہوگا۔ اگر اس نے سابقہ غلطیوں کو دہرایا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں رہی ہیں، تو امریکہ کی جو بچی کچی ساکھ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اور جس انداز سے امریکہ اس وقت شدید ترین پولرائزیشن کا شکار ہے، جس طرح نسل پرستی وہاں پہ جو ہے وہ عروج پہ پہنچ چکی ہے، اور خود ریاستوں کے اندر سٹیٹس کے اندر اختلافات جو ہیں وہ بڑی شدت سے محسوس کیے جا رہے ہیں، پھر اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ 7 کروڑ سے زیادہ ووٹ لے کے بیٹھا ہے اپوزیشن میں، جب اتنا مضبوط کوئی شخص، اور وہ بھی ایسا شخص کہ جس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، جیسے کہ ابھی آپ خبروں میں بھی بتا رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ وقت آنے پہ ہم کچھ بہت کچھ کریں گے۔ تو اس صورتحال میں تو واضح ہے کہ داخلی سیاست کے عنوان سے ٹرمپ کے راستے میں بہت زیادہ مشکلات ہیں جو بائیڈن کے راستے میں، اور ٹرمپ نے جو کانٹے بوئے ہیں جو بائیڈن کے راستے میں، یہ 4 سال تو ان کانٹوں کو بونے سے، کانٹوں کو صاف کرنے میں اس کا جو ہے وہ ٹائم گزر جائے گا، اور امریکی معاشرے کو پھر ایک دفعہ پرانی روش پہ لے کے آنا، البتہ اس میں بھی کوئی جیسے تجزیہ نگار تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بہت مشکل ہے، امریکہ جس زوال کی طرف جا رہا ہے اور جس ڈھلوان پہ اس وقت وہ ہے، اس کو دوبارہ واپس اپنی اس پرانی سٹیٹس پہ لے کے آنا ایک ناممکن سا کام ہے۔ لیکن بہرحال بالآخر وہ ایک پریزیڈنٹ ہیں اور ان کے سامنے ان کی ایک ٹیم ہے، اور وہ سب مل کے کوشش تو یہ کریں گے کہ امریکہ کی داخلی عنوان سے جو ہے وہ دوبارہ اسٹیبلش کریں اسی پرانے امریکہ کو، کہ جو ان کی نظر میں ہے کہ یہ بہتر ہو سکتا ہے۔ لیکن عالمی سیاست کے عنوان سے تو یہ ماننا پڑے گا کہ اگر آپ پچھلے 8-10 سطور کا جائزہ لیں اور ان سطور کی پالیسیوں کو دیکھیں، تو واضح محسوس ہوتا ہے کہ جو فارن پالیسی ہے وہ بنانے والا جو تھنک ٹینک ہے، وہ ایک خاص روش سے ان چیزوں کو لے کے آگے چلتا ہے، اور اس میں بہت معمولی سا فرق ہے۔ یعنی فرق یوں کہہ سکتے ہیں کہ کہیں پہ وہی کام وہ فوج کے ذریعے سے سخت انداز سے لیا جاتا ہے، اور دوسرا پریزیڈنٹ جو وہ ڈپلومیسی کے ذریعے سے لیتا ہے، لیکن اہداف ان کے بڑے واضح اور مشخص ہوتے ہیں اور انہیں اہداف کو سامنے رکھ کے وہ کرتے ہیں۔ تو اب جو بائیڈن کے عنوان سے یہ ہے کہ ٹرمپ نے جو ہے وہ انتہائی سخت کرخت اور جسے کہتے ہیں غیر سفارتی طریقوں سے چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے یا کامیابیاں حاصل کرنے کی کوشش کی ہیں، اور وہ امریکہ کے وہی اہداف ہیں کہ جو پچھلے کئی صدور کے عنوان سے چلے آ رہے ہیں۔ اب جو بائیڈن کے لیے اب یہ ہے کہ کام تو اس نے وہی کرنے ہیں، چونکہ پیچھے جو تھنک ٹینک ہے یا جو مائنڈ سیٹ ہے انٹرنیشنل پالیٹکس کے عنوان سے امریکہ کے اندر، وہ تو غلبے کی سیاست ہے، وہ تو سپرمیسی کی سیاست ہے، وہ تو یونیپولر سسٹم لانے کی سیاست ہے۔ تو اس کے لیے اب انہیں ممکن ہے روش بدلنی پڑے، اور وہ جیسے رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ سید علی خامنائی فرماتے ہیں کہ ان کا ایک انداز یہ ہے کہ جنگ و جدل کے ساتھ کرتے ہیں اور ہتھیاروں کے ساتھ، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بڑے ریشمی اور مخملی ہاتھ لے کے آتے ہیں، اور یعنی ہتھوڑے سے مارنے کی بجائے وہ نرم اور نازک ہاتھ کے ذریعے سے جو ہیں وہ اپنی پالیسیوں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو اب یہ تجزیے سامنے یہ آ رہے ہیں کہ جو انداز ٹرمپ نے اختیار کیا تھا اس کے مقابلے میں ڈیموکریٹس یعنی جو بائیڈن جو ہے یہ نرم اور ریشمی اور مخملی ہاتھوں سے جو ہے وہ اپنے مخالفین کا گلا دبائے گا, اور اس میں یقیناً امت مسلمہ خصوصی طور پہ اور ایران جو ہے وہ خاص طور پہ جو ہے وہ اس کا شکار رہے گا, جو فارن پالیسی کے عنوان سے ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کوئی بڑی پالیسی چینج نظر نہیں آ رہی.
جی, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر جواد ظریف نے اپنے مقالے میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کی جو نئی حکومت ہے وہ بھی مثلا یہ کہ ایٹمی سمجھوتے کو بچا سکتی ہے, لیکن شرط اس کی یہ ہے کہ وہ ٹرمپ کے دور حکومت میں جو پابندیاں لگی تھیں وہ تمام کی تمام جو ہے وہ ختم کر دے. آیا جو بائیڈن جو ہے وہ اتنی قدرت و طاقت رکھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ وہ بڑے مخملی ہاتھوں کے ساتھ اور اپنی پالیسیوں کو آگے بڑھاتے ہیں؟
دیکھیں, یہ معاہدہ تو اوباما کے دور میں ہوا, اور پہلی جو پابندیاں عائد ہوئیں یا ان پابندیوں کو جو برقرار رکھا گیا وہ اوباما کے دور میں ہوا, اور ابھی تک جو بائیڈن کی ٹیم سامنے آئی ہے وہ پوری کی پوری اوباما کی ٹیم ہے. یعنی اوباما کی خود بھی یہ وائس پریزیڈنٹ تھے, اور انہوں نے جو اپنی ٹیم رکھی ہے وہ بھی ساری کی ساری وہی اوباما دور کی تربیت یافتہ ہے, لہذا مائنڈ سیٹ تو وہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اپنی پرانی غلطیوں کو دہرائیں گے یا ایک نئی روش اپنائیں گے. یعنی اس میں کوئی کسی کو غلط فہمی کا شکار نہیں رہنا چاہیے, خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ امریکہ واپس پلٹ جائے گا اور اس کی وہ جو سامراجی جو ایک انداز فکر ہے اس سے وہ واپس چلے جائے گا اور صرف ڈومیسٹک اور عوام کی فلاح و بہبو اور عالم انسانیت کی فلاح و بہبو. نہیں, اس کا مائنڈ سیٹ وہی سامراجی مائنڈ سیٹ ہے اور اس کے مطابق اس نے کرنا ہے. اب یہ کہ انداز بدلیں گے, اور ایران کے عنوان سے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بڑی تبدیلی جو ہے وہ آنے
والی. بہت بہت شکریہ آپ کا. سامعین, یہ تھے ہمارے ڈاکٹر راشد عباس نقوی کے جو آپ کی خدمت میں گفتگو کر رہے تھے, اور اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ.
سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کا دور صدارت خارجہ پالیسی کے بارے میں مسلسل غلط اندازوں کا شکار رہا ہے. ڈونالڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں شدت پسندانہ پالیسیاں اختیار کی, عالمی سیاست بالخصوص ایران کے خلاف امریکہ کی پالیسیاں نیز, ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسیاں بنیادی طور پر ایرانی حکومت اور ایرانی حکام کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کے لیے اختیار کی گئی تھیں. آج ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس سے جانے کے بعد غیر جانبدار تجزیہ نگاروں کی متفقہ رائے ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی ان تمام پالیسیوں میں شکست اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. عالمی ایٹمی معاہدے سے نکلنا, اقتصادی دباؤ میں اضافہ کرنا, عالمی برادری کو ایران کے خلاف متحد کرنا, ہتھیاروں کی خرید و فروخت کی ختم ہونے والی پابندیوں کو دوبارہ عائد کرنا ڈونلڈ ٹرمپ کی ناکام پالیسیوں کی چند مثالیں ہیں. امریکہ کو اس بات کی ہرگز توقع نہیں تھی کہ ایران امریکی دباؤ کو برداشت کر سکے گا اور ماضی کی طرح ڈٹا رہے گا. امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اندازے کی غلطی نے انہیں عالمی سیاست میں تنہا کر دیا. ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے جمعے کے دن اسی تناظر میں ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ جو بائیڈن کی حکومت کو بنیادی انتخاب کا سامنا ہے. بائیڈن کی حکومت یا تو ٹرمپ کی ناکام حکومت کی پالیسیوں کو ہی اختیار کرے گی, اور بین الاقوامی قوانین اور عالمی تعاون میں دوسروں کو کمتر سمجھنے کی راہ کو جاری رکھے گی, یا اس پالیسی کو ترک کر کے علاقے میں امن و محبت کو فروغ دے گی. ڈونلڈ ٹرمپ کے 4 سالہ دور صدارت کی غلطیوں کی وجہ سے انہیں نہ صرف عالمی تنقید کا سامنا کرنا پڑا بلکہ ان کی پالیسیوں نے امریکہ کی ساکھ کو بھی بری طرح متاثر کیا. رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے 8 جنوری کی مناسبت سے اپنے خطاب میں فرمایا تھا, معاف کیجئے 9 دے مطابق 8 جنوری کی مناسبت سے اپنے خطاب میں فرمایا تھا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کو نہ ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی کی کوئی جلدی ہے اور نہ ہی اس پر اصرار ہے۔ آپ نے فرمایا، پابندیوں کا خاتمہ اور ہمارے غصب شدہ حق کی بحالی ہمارا معقول مطالبہ ہے، اور اس کو پورا کرنا امریکہ اور یورپ والوں کا فریضہ ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے جامع ایٹمی معاہدے کی پابندی میں کمی کے ایرانی پارلیمنٹ کے فیصلے اور اس پر حکومت کی جانب سے عمل درآمد کو صحیح اور عاقلانہ قرار دیتے ہوئے کہا، اسلامی جمہوریہ ایران کی طرف سے معاہدے کی تمام شقوں پر عمل بے معنی ہے، جبکہ دیگر فریق ان پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اگر معاہدے کے دیگر شرکا معاہدے کی شقوں پر عمل درآمد کریں گے تو ہم بھی عمل کرنا شروع کر دیں گے۔
سمعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ سماعت فرما رہے تھے، اور اسی تبصرے کے ساتھ پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین لیجئے، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں۔ سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھی حضور کی باتیں، سب سے اچھی حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں۔ ذکر احمد سے ہے ذکر احمد سے ہے بیان روشن، نور کے لفظ نور کی باتیں، نور کے لفظ نور کی باتیں، تیرگی میں نور کی باتیں۔ محبوب رسول پیلی ہے، محبوب رسول پیلی ہے، اب کروں گا سرور کی باتیں، اب کروں گا سرور کی باتیں۔
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 4 بہمن، 9 جمادی الثانی اور 23 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ نو جمادی الثانی سن 699 ہجری قمری کو 7ویں صدی ہجری قمری کے محدث اور شاعر ابن فرحہ اشبیلی نے وفات پائی۔ ان کی پیدائش اسپین کے جنوب میں واقع ایک شہر اشبیلیا میں ہوئی، اور اس شہر پر اسپین کے حملے کے دوران اسپین کی فوج نے انہیں قید کر لیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ قید سے بھاگ نکلے اور مصر چلے گئے۔ مصر میں ابن فرحہ نے قاہرہ کے مشہور علماء سے قصبہ فیض کیا، اور وہاں سے دمشق جا کر بھی اپنی تعلیم جاری رکھی، اور پھر ابن فرحہ اشبیلی دمشق میں ہی حدیث کے ممتاز عالم کی حیثیت سے درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ شاگردوں کی خاصی تعداد ان کے دسترخوان علم سے مستفیض ہوئی۔ اس ممتاز محدث نے احادیث کی شرح میں مشہور منظومے چھوڑے ہیں جو اصول شاعری کے لحاظ سے قابل توجہ ہیں۔ تیئیس جنوری سن 1556 عیسوی کو چین کے صوبے شانسی میں دنیا کا شدید ترین زلزلہ آیا۔ اس زلزلے کی وجہ سے علاقے کے لوگوں کو زبردست جانی و مالی نقصان پہنچا۔ یہ علاقہ زلزلے کی پٹی پر واقع ہے، اور عام طور سے یہاں شدید قسم کے زلزلے آتے ہیں۔ اس وحشتناک زلزلے میں صوبے شانسی کے 830,000 افراد مارے گئے۔ چار بہمن سن 1293 ہجری شمسی کو پہلی جنگ عظیم کے دوران روسی فوج ایران میں داخل ہوئی۔ ابھی ایران میں قاجاری بادشاہ احمد شاہ کی تاج پوشی کو کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ اگرچہ ایرانی حکومت نے جنگ میں غیر جانبدار رہنے کا اعلان کر دیا تھا، لیکن متحارب کسی بھی فریق نے ایرانی موقف کو اہمیت نہیں دی اور ایران میں داخل ہو گئے۔ برطانوی فوج جنوب کی طرف سے اور روسی فوج شمال کی طرف سے جارحانہ طریقے سے ایران میں داخل ہوئی، اور ایک وسیع ایرانی علاقے پر اپنا قبضہ جما لیا۔ روسی فوج عثمانی فوج سے، جس نے آذربائیجان میں گھس کر ایران کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کیا تھا، نبرد آزما ہوئی، اور سلطنت عثمانیہ کی فوج کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ یہ وہ وقت تھا جب ایرانی حاکمیت اپنے کمزور ترین مقام تک پہنچ گئی تھی، اور ایران کی سیاسی اور اقتصادی صورتحال شدید بحران سے دوچار تھی۔ ایران کے شمالی علاقے پر روس کا قبضہ 3 سال تک جاری رہا۔ بالآخر سن 1296 ہجری شمسی یعنی سن 1917 عیسوی میں روس میں کمیونسٹ انقلاب رونما ہوا، اور روس کے اندرونی حالات بحرانی ہونے کی وجہ سے روسی فوج نے شمالی ایران سے انخلا کر دیا۔ تیئیس جنوری سن 1950 عیسوی کو سہونی حکومت کی پارلیمنٹ کنیسٹ نے مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کو دارالحکومت قرار دینے کا اعلان کیا۔ اس فیصلے سے عالم اسلام اور دنیا عرب میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ سہونی حکومت نے مختلف ممالک پر بیت المقدس کو دارالحکومت تسلیم کرتے ہوئے اپنے سفارت خانے وہاں منتقل کرنے پر زور دیا، تاہم ان ممالک نے سہونی حکومت کے اس مطالبے کو تسلیم نہیں کیا۔ البتہ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے 6 دسمبر سن 2017 کو بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرتے ہوئے امریکی سفارت خانہ بیت المقدس منتقل کیے جانے کا اعلان کیا، جس پر دنیا کے بہت سے ممالک نے سخت تنقید کی۔ بالآخر امریکہ نے عالمی مخالفت کے باوجود اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 14 مئی 2018 کو اپنا سفارت خانہ تل ابیب سے بیت المقدس منتقل کر دیا۔ چار بہمن 1357 ہجری شمسی کو حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی پیرس سے ایران واپسی کی خبر شائع ہونے کے بعد شاہی حکومت کے وزیر اعظم شاپور بختیار نے ملک کے تمام ہوائی اڈوں کو بند کرنے کا حکم دے دیا، تاکہ بزوم خود بانی انقلاب اسلامی کا ملک میں داخلہ روکا جا سکے۔ لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا بے صبری اور بے چینی سے انتظار کرنے والے عوام میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، اور آیت اللہ شہید مرتضی مطہری اور آیت اللہ شہید ڈاکٹر بہشتی جیسی انقلابی شخصیات نے ہوائی اڈوں کو بند کرنے کے خلاف تہران یونیورسٹی کی مسجد میں دھرنا دے دیا۔ عوام نے بھی سڑکوں پر نکل کر مظاہرے کرنے شروع کر دیے اور حکومت سے ہوائی اڈوں کو کھولنے کا مطالبہ کیا، جس کے باعث چند دن کے بعد حکومت ہوائی اڈوں کو کھولنے پر مجبور ہو گئی۔ January 2002 کو ممتاز فرانسیسی ماہر سماجیات و مردم شناسی پیئر بورڈیو کا انتقال ہوا۔ وہ فرانس کے جنوب مشرقی علاقے میں پیدا ہوئے تھے۔ پیئر بورڈیو کو 1956 میں فوج کی لازمی سروس کے لیے بلایا گیا، اور انہوں نے 2 سال تک الجزائر میں فرانسیسی فوج میں یہ سروس انجام دی۔ 1985 میں انہوں نے ایک کتاب الجزائر کی سماجیات شائع کرائی، اور 2 سال الجزائر یونیورسٹی میں تدریس کے فرائض بھی انجام دیے۔ 1968 میں پیئر بورڈیو نے یورپی سماجیات مرکز قائم کیا، اور آخر عمر تک وہ اس مرکز کے سربراہ رہے۔ یہ ممتاز فرانسیسی ماہر سماجیات و مردم شناسی 72 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروں کے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، خلقت کی رانائیاں۔
سامعین، پروگرام عالم خلقت کی رانائیاں لے کر حاضر ہیں، امید ہے پسند فرمائیں گے۔ سامعین، آپ کو پہاڑوں کے دلکش مناظر دیکھنے کے بعد یقیناً خوشی محسوس ہوئی ہوگی، اور دل اور ذہن کو بھی سکون ملا ہوگا۔ پہاڑوں کے قدرتی مناظر خوبصورتی کے لحاظ سے انفرادی حیثیت کے حامل ہیں۔ انسان جب شہر کے شور و غل سے دور پہاڑوں کی چوٹیوں کو طے کر لیتا ہے تو وہ سکون و اطمینان کا احساس کرنے لگتا ہے، اس لیے کہ پہاڑوں کی بلند و بالا چوٹیوں پر صرف نغمے فطرت کی گونج سننے اور قدرتی مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پہاڑوں میں جاری چشموں سے دلانگیز موسیقی کی آوازیں سننے کو ملتی ہیں، اور جب پہاڑوں سے جاری چشموں سے نکلنے والی سکون بخش موسیقی کی آوازوں کے ساتھ پرندوں کی صدائیں بھی شامل ہو جاتی ہیں تو ایسا سما اور منظر ہوتا ہے کہ انسان کی زبان اس منظر کی تعریف کرنے سے قاصر ہے۔ پہاڑوں کی چوٹیوں کو طے کرنا انسان کے لیے ایک مشق کی حیثیت رکھتا ہے، تاکہ انسان زندگی کے مسائل اور مشکلات کو برداشت کرنے کے لیے تیار رہے۔ انسان جب پہاڑ کی بلند و بالا چوٹی پر پہنچ جاتا ہے تو اس کی خوشی کی عجیب کیفیت ہوتی ہے، اور وہ پہاڑ کی چوٹی کو سر کرنے کے بعد خوشی سے پھولے نہیں سماتا۔ پہاڑوں کی دنیا ایک عجیب اور حیرت انگیز دنیا ہے، جہاں جنگلی جڑی بوٹیوں کے علاوہ بعض اہم جڑی بوٹیاں بھی اگتی ہیں جو دوا کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں۔ پہاڑوں میں ایسے دلکش اور خوبصورت قدرتی مناظر موجود ہیں جسے انسان نے آج تک شاید نہ دیکھا ہو۔ پہاڑوں میں خوبصورت جھرنے اور صاف و شفاف چشمے پائے جاتے ہیں جن سے ماحولیات کی فضا میں چار چاند لگ جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایسے قدرتی مناظر ہیں جنہیں دیکھ کر انسان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ پہاڑوں کی قدرتی خوبصورتیوں سے قطع نظر اسی کے دوسرے بہت سے فوائد بھی ہیں جو خود زمین اور اس پر بسنے والوں کے لیے بہت مفید ہیں۔ زمین کی سطح صاف اور مسطح اور پہاڑوں اور دروں پر مشتمل ترکیبی شکل میں ہے، تاکہ انسان کے علاوہ دوسری مخلوقات بھی آرام کی زندگی گزار سکے۔ زمین کی بیرونی تہ کی موٹائی 50 سے 100 کلومیٹر تک ہے، اور زمین کی بیرونی تہ پر ہی زمین شناسی سے متعلق چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ جو زمین کے اوپر ابری ہوئی چیزوں یعنی پہاڑ اور زمین کی گہرائیوں میں موجود جو مضبوط جڑوں کی طرح ایک تہ ہوتی ہے جو پہاڑ کی تکیہ گاہ کہلائی جاتی ہے۔ سمندروں میں پائے جانے والے پہاڑ جو تدریجی طور پر سمندروں سے اوپر کی طرف ابھر کر آتے ہیں انسان کے تکامل اور تنوع کے لیے بہترین اور سازگار ہیں۔ پہاڑوں کے اندر قیمتی معادن پائے جاتے ہیں جو انسان کی زندگی کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ اگر زمین صاف اور میدان کی طرح کی ہوتی تو طوفان اور آندھیوں کے نتیجے میں زمین پر زندگی گزارنے والوں کے لیے مشکلات کھڑی ہو جاتی۔ لہذا خداوند عالم نے زمین پر میخوں یا کیلوں کی طرح پہاڑوں کو نصب کر کے زمین پر آباد اپنی مخلوقات کو آندھی اور طوفان سے محفوظ کر لیا۔ پہاڑوں کی وجہ سے صاف اور ہموار جگہوں پر آباد لوگوں کو نقصان نہیں پہنچتا، اس لیے کہ پہاڑ بھی آندھیوں کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں۔ اسی طرح پہاڑ پانی کے لیے اہم شمار ہوتے ہیں۔ پہاڑوں پر گرنے والی برف پہاڑوں کی چوٹیوں اور دروں میں جمع ہو جاتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ پگھلنا شروع ہو جاتی ہے، جو بعد میں پانی کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ برف کا یہ پانی پہاڑوں کے نیچے آباد علاقوں کی زمینوں، صحراؤں اور چشموں کو سیراب کرتی ہے۔ اس طرح پہاڑ سرسبز قدرتی مناظر کو وجود میں لانے والا ایک اہم عامل سمجھا جاتا ہے۔ یہ ساری چیز خداوند حکیم کی تدبیر کی نشاندہی کرتی ہیں۔ پہاڑوں کی وجہ سے زمین کی تہ میں سورج اور چاند میں پائے جانے والے جاذبے کی وجہ سے پیدا ہونے والی حرکات میں کمی آ جاتی ہے۔ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو دریاؤں میں پیدا ہونے والے طوفان کی طرح زمین بھی طوفان کا شکار ہو جاتی اور دن میں حد اکثر 2 بار اوپر یا نیچے کی طرف ہوتی، جس طرح سے سمندر کی سطح کبھی اوپر ابھر کر آتی ہے اور کبھی اس میں کمی واقع ہوتی ہے۔ آئیے قرآن مجید پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے پہاڑوں کے بارے میں کیا تعبیریں استعمال کی ہیں۔ سورہ نبا کی آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوتا ہے، کیا ہم نے زمین کا فرش نہیں بنایا ہے اور پہاڑوں کے کیلیں نہیں نصب کی ہیں؟ خداوند عالم نے قرآن مجید میں پہاڑوں کو میخوں اور کیلوں سے تشبیہ دی ہے۔ دانشوروں کا کہنا ہے کہ چونکہ زمین کی تہ الگ الگ پرزوں کی طرح ایک دوسرے کے اوپر اینٹوں کی طرح سے رکھ دیے گئے ہیں اور یہ پہاڑ میخوں کی طرح الگ الگ پرزوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتے ہیں، اگرچہ آپ پہاڑوں کو ایک دوسرے سے دور اور جدا دیکھتے ہیں، لیکن یہ پہاڑ زیر زمین ایک دوسرے سے بالکل متصل اور جڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح پہاڑ زمین میں آنے والے جھٹکوں کو روک دیتا ہے۔ سورہ لقمان کی دسویں آیت میں بھی پہاڑوں کے بنانے کے بارے میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اس آیت میں پہاڑوں کو لنگر کے نام سے یاد کیا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے، ہم نے پہاڑوں کو زمین پر اس طرح بھاری بوجھ بنا کر رکھ دیا ہے کہ زمین تم کو لے کر جگہ سے نہ ہٹنے پائے، یعنی زمین ادھر ادھر نہ ڈولے۔ جس طرح ساحل پر کھڑے بحری جہازوں میں بڑے بڑے لنگر ڈال دیے جاتے ہیں تاکہ جہاز نہ ڈولے، زمین کے لیے پہاڑوں کی بھی یہی حیثیت ہے۔ بنابراین سرب فلک پہاڑوں کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ یہ زمین کو ہلنے نہیں دیتے تاکہ زمین ادھر ادھر نہ ڈولے اور اس پر آباد لوگ آرام کی زندگی گزار سکیں۔ قرآن مجید میں پہاڑوں کے بارے میں ایک اور آیت میں اشارہ کیا گیا ہے کہ جس میں پہاڑوں کو مضبوط اور مستحکم پناہ گاہ کے عنوان سے بیان کیا ہے۔ عالم خلقت کی رانائیوں سے متعلق مختصر معلومات کے بارے میں بہتر ہے کہ ہم اپنے پروردگار عالم کی حمد و ستائش کریں اور اسی کو بندگی کا لائق سمجھ کر اس کے سامنے سر تعظیم خم کریں۔ سامعین، ہم آج کے پروگرام کو حضرت علی علیہ السلام کے اس قول کے ساتھ خم کر رہے ہیں جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ خداوند عالم نے بڑے بڑے پہاڑوں کو میخ بنا کر زمین میں گاڑ دیا ہے تاکہ زمین اپنی جگہ سے ہل نہ سکے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ اللہ اللہ اللہ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین آپ سماعت فرمائیے اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین پروگرام آئینۂ صحافت میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر، اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ دنیا اقتصاد، ایران کی بہبان شہر میں مغربی ایشیا کے میگا گیس ہب کا افتتاح۔ روزنامہ قدس، نئے موقع کی کھڑکی امریکی حکومت کے لیے ہمیشہ کھلی نہیں رہے گی۔ فارن افیئرز جریدے میں وزیر خارجہ ظریف کا مضمون۔ اور گارڈین، ٹرمپ کا مواخذہ 8 فروری کو شروع ہوگا شمار۔ اور اب کچھ اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ کیہان، ٹرمپ کو شکست دینے والا ایران، بائیڈن کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے گا، کیتھرین ایشٹن اور چیک ہیگل کا مشترکہ مضمون۔ یورپی خارجہ پالیسی کے سابق سربراہ اور امریکہ کے سابق وزیر دفاع نے دی ہل ویب سائٹ پر اپنے ایک مشترکہ مضمون میں لکھا ہے کہ امریکہ میں زیادہ سے زیادہ پوائنٹ حاصل کرو دھڑے کا خیال ہے، کہ دنیا تبدیل ہو چکی ہے، لہذا ایٹمی معاہدے میں محض واپسی ممکن نہیں ہے، اور حد درجہ دباؤ کی پالیسی کو برقرار رکھتے ہوئے میزائل علاقائی اثر و رسوخ اور اسی طرح ایٹمی معاہدے کے قانونی اختتام کے سلسلے میں ایران پر دباؤ ڈالا جانا چاہیے۔ ایشٹن اور ہیگل نے اپنے اس مضمون میں کھل کر لکھا ہے کہ ایسی چیز ممکن ہی نہیں ہے۔ مضمون میں مزید لکھا گیا ہے کہ ایران ٹرمپ کے اقدامات کے مقابلے میں مزاحمت میں کامیابی کا مزہ چکھنے کے بعد اب حد درجہ دباؤ کی پالیسی کے مقابلے میں سر خم کرنے والا نہیں ہے۔ کیتھرین ایشٹن اور چیک ہیگل کا خیال ہے کہ امریکہ کے سامنے واحد طریقہ کار تمام پابندیوں کا فوری خاتمہ ہے، ورنہ ایران 21 فروری کو اضافی پروٹوکول پر عمل درآمد اور معائنہ کاروں کی اضافی دسترسی کو ختم کر کے حالات کو امریکہ کے لیے اور بھی پیچیدہ بنا دے گا۔ روزنامہ رائے الیوم عبدالباری اطوان کا مضمون، بائیڈن کا دوسرا دن، 2 دردناک حملے اور 1 عراق میں اور دوسرا شام میں۔ تمام اندازے اس بات کی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ جو بائیڈن کے برسر اقتدار آنے کے بعد عراق میں اگر خون کی ہولی نہ کھیلی گئی تو کم از کم کشیدگی میں تو اضافہ ضرور ہوگا۔ مزید ہنگاموں، بدامنی اور دھماکوں کی توقع بھی کی جا رہی ہے۔ یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ بائیڈن وہی شخص ہے کہ جب ریپبلکن بش انتظامیہ بش نے بغداد پر قبضہ کیا تو وہ اسی مورچے میں ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ بائیڈن خود کو اس نظریے کا مالک سمجھتے ہیں کہ جس کے تحت عراق کو مذہبی اور لسانی بنیاد پر 3 حصوں میں بانٹا جا سکتا تھا۔ دوسری جانب شام پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کی شروعات اس وقت ہوئی تھی جب بائیڈن نائب صدر ہوا کرتے تھے، لہذا امریکی صدر سے صہیونیوں کو وقتاً فوقتاً حملوں سے روکنے کی امید خام خیالی ہوگی۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی خبروں کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ ہندوستان ٹائمز، فوج ہوشیار رہے، ہندوستانی انٹیلیجنس نے ایل اے سی پر چین کی جاسوسی کارروائی کی خبر دی۔ اودھ نامہ، جون میں کانگریس کو مل جائے گا نیا صدر۔ روزنامہ جسارت، فضل الرحمان گروپ کو جے یو آئی پاکستان کا نام استعمال کرنے سے روکا جائے، سابق رہنما حافظ حسین احمد۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ نوائے وقت، عالمی قوتیں ملک کے امن کو سبوتاش اور سی پیک کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں، وزیر داخلہ شیخ رشید احمد۔ اخبار مزید لکھتا ہے کہ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ اگر حزب اختلاف قانون کے تحت ریلیاں نکالے گی تو حکومت اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گی۔ انہوں نے جمعے کے روز کراچی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ توقع ہے کہ آنے والے دنوں میں براڈ شیٹ معاملے میں مزید انکشافات ہوں گے اور یہ آئندہ انتخابات میں پاناما 2 ثابت ہوگا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ عالمی قوتیں ملک کے امن کو سبوتاش اور سی پیک کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں، تاہم قانون نافذ کرنے والے ادارے ایسی سازشوں کو روکنے کے لیے چوکس ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام متعلقہ اداروں کو تیل کی اسمگلنگ روکنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اور روزنامہ انقلاب نے سرخی لگائی ہے، میٹنگ بے نتیجہ، تعطل، سرکار کا رویہ سخت، کسان بھی اٹل۔ اسی ذیل میں اخبار نے لکھا ہے کہ مرکز کی مودی حکومت اور کسان تنظیموں کے درمیان جمعے کو ہونے والی 11ویں دور کی میٹنگ ایک بار پھر بے نتیجہ ختم ہو گئی، لیکن ساتھ ہی ایسا لگتا ہے کہ میٹنگ کا کھیل بھی ختم ہو گیا ہے۔ جمعے کی میٹنگ کے دوران ایک وقت ایسا بھی تھا جب مرکزی وزراء نے کسانوں کو 3.5 گھنٹے کا انتظار کرایا، اور جب کسانوں کے ذریعے قانون واپسی کا مطالبہ کیا گیا تو وہ یہ کہتے ہوئے میٹنگ چھوڑ کر چلے گئے کہ اگر کسان یونینیں حکومت کی تجویز پر غور کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر آگے بات ہوگی، ورنہ بات چیت کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس بارے میں کسان مزدور سنگھرش کمیٹی کے لیڈر ایس ایس پندھیر نے میٹنگ کے بعد میڈیا کے سامنے کہا کہ وزیر محترم نے ہمیں 3.5 گھنٹے انتظار کرایا، یہ کسانوں کی بے عزتی ہے۔ جب وہ آئے انہوں نے حکومت کی تجویز پر غور کرنے کے لیے کہا اور میٹنگ کے عمل کو ختم کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ حکومت کے اس رویے سے ناراض ایس ایس پندھیر نے میڈیا کے سامنے یہ بھی واضح کر دیا کہ اگر حکومت کسانوں کی بات نہیں مان رہی تب بھی مظاہرہ پرامن طریقے سے جاری رہے گا۔ اور سامعین، اب بعض نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ فارس نیوز، بائیڈن حکومت نے ٹرمپ کے ایران مخالف ترین ایک قانون کو برقرار رکھنے کی بات کی، فنسین قانون برقرار رہے گا۔ مشرق نیوز، تقریباً آؤٹ آف سروس، صرف 6 سال استعمال کے بعد عراقی F-16 طیاروں کی صورتحال، امریکہ پر بھروسے کا نتیجہ۔ مہر نیوز، اپنی نوعیت کا چھٹا حملہ، عراق کے صوبہ صلاح الدین میں امریکی فوجی قافلہ تباہ۔ اور سامعین، اب ایک خبر لیکن ذرا تفصیل کے ساتھ، اسرائیلی فوج کسی بھی جنگ میں کامیاب نہیں ہوگی، صہیونی ماہرین کا اعلان۔ اخبار نے لکھا ہے کہ صہیونی فوجی امور کے تجزیہ کار آلون بن ڈیوڈ نے گزشتہ دنوں کہا کہ حزب اللہ گزشتہ چند برسوں کے دوران طویل اور اوسط دوری والے میزائل سے لیس ہو چکا ہے، اور صہیونی حکومت کے کسی بھی حملے کی صورت میں اس کا جواب حیران کن ہوگا۔ آلون بن ڈیوڈ نے لکھا ہے کہ اسرائیل کو اصل خطرہ لبنان کی جانب سے ہے، جس کے لیے اب تک ہم نے کچھ نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری معلومات کے مطابق حزب اللہ نے 2012 سے اب تک ہزاروں میزائل بنائے ہیں جو اسرائیل کے اسٹریٹجک سسٹموں کو بھی تباہ کر سکتے ہیں اور فوجی مراکز کو بھی۔ صہیونی ذرائع ابلاغ نے بھی اسرائیلی فوج کے ایک اعلی عہدیدار اسحاق بریک کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ صہیونی فوج کا ترجمانی ادارہ بس ہماری فوج کے ظاہری حسن کو سنوارنے میں لگا ہوا ہے، حالانکہ ہماری صلاحیتیں اس جانب اشارہ کر رہی ہیں کہ ہم اب کسی بھی جنگ میں کامیاب ہو کر نہیں نکلیں گے۔ سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام درخشاں ستارے۔
سامعین، پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے اہل تشیع کے مایہ ناز علماء میں سے ایک نابغہ روزگار فقی شیخ طوسی علیہ الرحمہ کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور یہاں تک معلومات حاصل کی تھی کہ 5ویں صدی ہجری قمری کے فقی، محدث اور متکلم محمد بن حسن طوسی، ملقب بے شیخ الطائفہ، اور شیخ طوسی عالم اسلام اور تشیع کی ایک روشن و تابندہ علمی شخصیت ہیں۔ وہ شیخ مفید اور سید مرتضیٰ کے لائق و فائق شاگرد تھے۔ شیخ طوسی سید مرتضیٰ علیہ الرحمٰ کی وفات کے بعد شیعان جہان کے مرجعیت کے مقام پر فائز ہوئے اور مکتب تشیع کے عظیم رہبر و پیشوا قرار پائے۔ آپ عالم اسلام میں علم کلام کی مسند تدریس کے ذمہ دار تھے۔ آپ کتب اربع میں سے دو کتابوں تہذیب الاحکام اور استفسار کے مؤلف ہیں اور آپ ہی نے حوزہ علمیہ نجف کی بنیاد رکھی۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم شیخ طوسی علیہ الرحمہ کے علمی آثار کے بارے میں گفتگو کریں گے جو کئی صدیاں گزر جانے کے باوجود آج بھی تشنگان علم و معرفت کے لیے چراغ رہنمائی کا کام کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
سامعین، شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے گوناگون اسلامی علوم میں بے شمار کتابیں تالیف کی، یعنی تقریباً 50 کتابیں بطور یادگار چھوڑی ہیں۔ اس وقت شیخ طوسی علیہ الرحمہ کے تمام آثار کو انسائیکلوپیڈیا کی شکل میں منظم کر کے شائع کیا گیا ہے۔ منابع شیعہ کی 4 اصلی کتابوں میں سے 2 کتابیں تہذیب الاحکام اور استفسار کے مؤلف بھی شیخ طوسی علیہ الرحمہ ہی ہیں۔ ہر فقی اور مجتہد احکام شریعہ کے استنباط کے لیے ناچار ہے کہ انہی کتابوں کی طرف رجوع کرے۔ کتب اربعہ حدیث کی 4 کتابوں کا وہ مجموعہ ہے جن سے علماء شیعہ اصلی مرجع کے عنوان سے استفادہ کرتے ہیں۔ کتاب تہذیب الاحکام کی درحقیقت جو شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی پہلی تالیف ہے، روایت شیعہ کے معتبر ترین مجموعوں میں سے ایک اور کتب اربع میں ترتیب کے لحاظ سے 3 کتاب ہے اور تمام علماء و فقہاء شیعہ کے درمیان معتبر اور قابل قبول ہے۔ اس کتاب میں 13,590 احادیث فقہ و احکام شریعہ کے موضوعات پر ہیں جو اہل بیت علیہ السلام سے وارد ہوئی ہیں۔
سامعین، کتاب استفسار میں بھی 5,511 روایتیں ہیں اور ان میں ان روایتوں کو شامل کیا گیا ہے جو ظاہری طور پر ایک دوسرے سے تعارض رکھتی ہیں۔ اسی طرح سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام سے روایتیں وارد ہوئی ہیں۔ ان میں سے بعض روایتیں بھی ظاہری طور پر ایک دوسرے کے ساتھ تعارض رکھتی ہیں۔ تمام علماء اور آپ کے شاگردوں نے آپ سے درخواست کی کہ ایک کتاب ایسی تالیف کریں جس میں تمام متعارض اور مخالف روایتیں موجود ہوں اور ان کے بارے میں تحقیق و جستجو کر کے صحیح و غلط کو معین بھی کیا گیا ہو۔ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے اس کتاب میں ان تمام روایتوں کو کہ جسے فقہ کی مختلف بحثوں میں معتبر اور صحیح مانا گیا ہے تحریر کیا ہے اور اس کے بعد مخالف روایتوں کی جانب اشارہ کیا ہے، بلکہ اس بات کی بھی کوشش کی گئی ہے کہ کوئی بھی روایت نقل کرنے سے رہ نہ جائے۔ اس کے بعد روایتوں کو جمع کر کے اس کے بارے میں تحقیق و جستجو کی ہے اور منابع شیعہ پر تسلط کامل رکھنے کی وجہ سے اصل روایتوں کے حقیقی مفاہیم کو قارئین کے لیے واضح و روشن کر دیا ہے۔ یہ کتاب در حقیقت بے مثال و بے نظیر ہے اور وہ پہلی کتاب ہے جو مخالف روایتوں کے درمیان جمع کرنے کے لیے لکھی گئی ہے۔
سامعین، شیخ طوسی علیہ الرحمہ کے آثار میں سے ایک اور بہترین و اہم کتاب التبیان فی تفسیر القرآن ہے جو التبیان کے نام سے مشہور ہے۔ یہ تفسیر شیعوں کی پہلی مکمل تفسیر ہے جس میں قرآن کریم کی تمام آیتوں کی تفسیر کی گئی ہے اور قدیم ترین تفسیروں میں شمار ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے شیعہ مفسرین نے اسے اپنا نمونہ قرار دیا ہے۔ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے اس کتاب میں قرآن کریم کی آیتوں کی تفسیر میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام سے روایتیں نقل کرنے کے علاوہ عقل پر اعتماد اور مختلف علوم کو پیش نظر رکھ کر گزشتہ اور اپنے زمانے کے مفسرین کی آراء و نظریات کی تحقیق و جستجو کر کے اس کے حقائق کو پیش کیا ہے۔ شیخ طوسی علیہ الرحمہ سے پہلے جو تفسیریں لکھی گئی ہیں ان میں تمام آیتوں کو شامل نہیں کیا گیا تھا یا کلی طور پر بیان کرنے کی وجہ سے آیات کے موضوع سے غفلت برتی گئی تھی یا صرف اس میں قرآن کریم کے مشکل الفاظ و کلمات کی وضاحت کی گئی تھی، لیکن التبیان وہ تفسیر ہے جس میں قرآن کریم کی تمام آیتوں کی تفسیر کی گئی ہے اور ان آیتوں کی مختلف قرآنی علوم کے مطابق جیسے قرات، معنی بیان، صرف و نحو کے ذریعے تحقیق کی گئی ہے۔ اس سے پہلے شیعہ تفاسیر میں صرف آیات کے ضمن میں وارد ہونے والی روایتوں کو نقل کیا جاتا تھا، خود ان تفاسیر کے مؤلفین کسی قسم کی کوئی تجزیہ یا تحلیل اپنی طرف سے اضافہ نہیں کرتے تھے۔ تفسیر التبیان کی اہمیت اس کے مطالب اور مضامین سے ہٹ کر زیادہ تر اس کی روش تفسیری کی وجہ سے ہے، جس نے شیعہ تفسیر نویسی کے عمل میں ایک نئی روح پھونکی ہے اور بعد کے ادوار میں شیعہ مفسرین کے لیے ایک نمونہ عمل میں تبدیل اور نئے مفسرین کے لیے مشعل راہ بنی ہوئی ہے۔
سامعین، دین فہمی میں حدیث و روایات کا جو نہایت ہی اہم کردار ہوتا ہے وہ امانت داری اور حدیث نقل کرنے والے کا سچا ہونا ہے، جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ دین کے بہت سے احکام و آداب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام گوہربار میں تحقیق و جستجو کرنے سے حاصل ہوتے ہیں، لہذا نہایت ہی دقت سے تلاش کرنا چاہیے کہ حقیقت میں کون سی روایتیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام کے دہن مبارک سے بیان ہوئی ہیں، اور کون سی روایتوں کو زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان انوار طاہرین سے جھوٹی نسبتیں دی گئی ہیں یا راویوں کے مشتبہ ہونے کی وجہ سے تحریف ہوئی ہیں۔ اسلامی علوم کے درمیان وہ علم جو حدیث کے راویوں کی شناخت کراتا ہے اور ان کے اعتماد و اعتبار کے متعلق تحقیق و جستجو کرتا ہے، اسے علم رجال کہتے ہیں۔ چوتھی صدی ہجری کے آغاز میں زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ حدیث گڑنے کا چلن بہت زیادہ عام ہو گیا، اور شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے جب ان بےہودہ و باطل کرشمے اور خطرے کو ملاحظہ کیا تو مستقبل میں لوگ صحیح و معتبر راوی کو پہچان سکیں اور صحیح روایتوں پر عمل کر سکیں، اس بنا پر آپ نے ایک کتاب بنام الابواب یا رجال طوسی کے نام سے تحریر کی اور دوسری کتاب الفہرست بھی تحریر کی۔ یہ کتاب آج بھی علم رجال کے عظیم منابع اور ہمارے دانش مندوں کے لیے قابل اعتماد ہیں۔
سامعین، ابتدا میں فقہ شیعہ کی کتابوں کی تدوین اہل بیت علیہم السلام سے وارد حلال و حرام اور معاملات سے مربوط روایتوں سے مختص ہوا کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ اخلاق، معارف و عقائد جیسے موضوعات پر بھی مشتمل ہوا کرتی تھیں، اور پھر اس کے تین صدی کے بعد آہستہ آہستہ نیا طریقہ ایجاد ہونے لگا کہ جس میں فقہا روایات ذکر کرنے کے علاوہ ہر مسئلے میں ان روایتوں سے استنباط کر کے اپنے اپنے فتووں کو تحریر کرتے تھے۔ اس فقہی روش کے ساتھ ایک اور دوسری فقہی روش بھی موجود تھی جسے فقہا بروئے کار لاتے تھے، جسے فقہ استدلالی کہا جاتا ہے۔ لیکن روزانہ پیش آنے والے مسائل کے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے زمانے میں پیش نہیں آیا تھا، اس کے بارے میں حکم شریعت جاننے کے لیے نہ کسی آیت ہی میں کچھ ذکر ہوا اور نہ ہی روایت میں اشارہ ہوا ہے، تو فقہ کی قدیمی روش اس کے لیے جوابگو نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے علماء دوسری روش سے استفادہ کرتے ہیں کہ جس میں عقل کی مدد سے قرآن کریم اور روایات معصومین علیہ السلام سے قاعدہ کلی استخراج کرتے ہیں، اور پھر اس قاعدہ کلی کے ذریعے روزمرہ مسائل کے جن کے بارے میں صراحت کے ساتھ آیت یا روایت موجود نہ ہو اس کے بارے میں اپنے نظریات پیش کرتے ہیں۔ شیخ طوسی علیہ رحمہ اپنے زمانے میں فقہ و اجتہاد میں تبدیلی کا احساس کر رہے تھے، لیکن اس زمانے کی عادت اور جاری سنت کے برخلاف تحریک چلانا ممکن نہ تھا، کیونکہ اس عادت کے برخلاف تحریک چلانے کے لیے عقلی اور ادبی شجاعت لازم تھی۔ شیخ طوسی علیہ رحمہ نے اپنی ذاتی شجاعت اور کمال متانت کے ساتھ کتاب مبسوط لکھ کر فقہ کو ایک نئی مرحلے میں داخل کیا اور اسے وسعت دی۔
سامعین، اپنے پروگرام کو نابغہ روزگار فقیہ اعظم شیخ طوسی علیہ رحمہ کے سلسلے میں مفکر اسلام آیت اللہ شیخ مرتضی مطہری کے کلام پر ختم کرتے ہیں۔ آپ تحریر کرتے ہیں، شیخ طوسی علیہ رحمہ کا پورا وجود ایمان اسلامی، اخلاق اسلامی سے سرشار اور اسلام کی خدمت کے لیے ہمیشہ آمادہ و تیار رہتا تھا، مگر ان کے اس جوش و ولولے نے کبھی بھی انہیں جمود کی جانب نہیں کھینچا، بلکہ وہ تو اہل جمود اور کج فکر رکھنے والوں سے نبرد آزما رہے۔ انہوں نے اسلام کو اس کی حقیقی صورت میں پہچانا ہے، لہذا عقل کو بہت ہی محترم شمار کیا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام درخشاں ستارے سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب ہم پیش کر رہے ہیں اس وقتی نشریات کا آخری پروگرام، فن تعمیر۔ تو لیجئے، ہمارا اس وقتی نشریات کا آخری پروگرام فن تعمیر سماعت فرمائیے، اور اپنے میزبان گلشن نقوی اور دیگر تمام ساتھیوں کو تیسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے۔
سامن، پروگرام ایرانی فن تعمیر لے کر حاضر خدمت ہیں، تہا شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامن، ماقبل تاریخ ایرانی فن تعمیر اور ہنر کے بارے میں اولین بڑی دریافت جنوب مغربی ایران میں واقع شوش کے علاقے میں کھدائی کے دوران ہوئی۔ برسہ برس تک ان آثار قدیمہ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، کیونکہ یہاں سے دریافت ہونے والے آثار قدیمہ بین النہرین سے دریافت ہونے والے آثار قدیمہ کے ساتھ بہت زیادہ شباہت رکھتے تھے۔ لیکن حالیہ عشروں کے دوران ایران کے مختلف علاقوں میں کی جانے والی کھدائی کے نتیجے میں واضح ہو گیا ہے کہ شوش سے دریافت ہونے والی چیزیں ایران کی سطح مرتفع اور اس کے اطراف کے علاقوں میں پائے جانے والے وسیع تمدن کا حصہ تھیں۔ شوش کی چار اہم پہاڑیوں میں ایران کے ماضی کے فن تعمیر سے تعلق رکھنے والے ایسے کھنڈرات دریافت ہوئے ہیں جو شہر، مرکزی قلعے، شاہی محل اور عام لوگوں کے گھروں پر مشتمل تھے۔ اس علاقے میں سن 1891 میں کھدائی کا کام شروع کیا گیا اور یہاں سے بہت سی قدیم چیزیں دریافت ہوئیں۔ اس کے علاوہ نہاوند کے قریب واقع گیان پہاڑی، کاشان کے قریب واقع سلک پہاڑی، گرگان کے قریب واقع تورنگ پہاڑی، دامغان کے قریب واقع حصار پہاڑی، رے کے قریب واقع چشمہ علی اور لودستان کے علاقے میں ہونے والی کھدائیوں سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ قدیم ایران میں پرانا اور قابل قدر تمدن پایا جاتا تھا۔ یہ تمام علاقے ایسے مقام پر واقع ہیں جسے سطح مرتفع ایران کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دریافت شدہ آثار قدیمہ کے پیش نظر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس علاقے میں 1000 برس تک کندکاری اور مٹی کے برتنوں پر نقش و نگار بنائے جانے کا کام جاری رہا، لیکن قبل مسیح تیسری ہزاری شروع ہونے کے ساتھ ہی غیر ملکی دباؤ کے باعث یہ ثقافتی اتحاد ختم ہو گیا۔ ماد اور پارس نامی اقوام کی آمد سے قبل اور تقریباً 1000 سال قبل مسیح تک سرزمین ایران کی تاریخ ایلامی قوم سے متعلق تھی۔ اس زمانے کے فن تعمیر سے متعلق ہماری معلومات صرف معابد کی شکلوں تک محدود ہیں۔ بعض نمایاں نقوش میں معابد یا عبادت گاہوں کو مربع اور مستطیل عمارت کی صورت میں دکھایا گیا ہے، جس کے سامنے والے منظر میں روشن دان بھی تھے۔ ان کے پچھلے حصے میں شاید معبد یا عبادت گاہ میں داخل ہونے کے لیے سیڑھی تھی، البتہ اب اس کا نام و نشان تک بھی موجود نہیں ہے۔ اس تصویر میں دو دروازوں کے چوکھٹے بھی نظر آتے ہیں۔ بائیں جانب بنے ہوئے دروازے پر بانس سے بنا ہوا ایک پردہ نظر آتا ہے جو کمرے میں دھوپ کے داخل ہونے کی روک تھام کرتا ہے۔ دائیں جانب بھی ایک دروازہ دکھائی دیتا ہے۔ اس عبادت گاہ کی اہم خصوصیت جمادات، حیوانات اور نباتات ہیں جو معبد کی دیواروں کے دونوں طرف نصب کیے گئے ہیں۔ ایلامی فن تعمیر سے مشرق وسطی میں نشیب اور تھوڑی بلندی والی زمینوں میں موجود نیم بیابانوں کی عکاسی ہوتی ہے۔ جن علاقوں میں لکڑی کی قلت تھی، وہاں سورج کی دھوپ میں خشک ہونے والی گیلی مٹی کی اینٹیں تعمیراتی کام کا بہترین مواد تھیں۔ اس فن تعمیر میں مختلف سائز کے کمرے بنائے جاتے تھے جن کی چھتیں اونچی ہوتی تھیں۔ گھروں میں کھڑکیاں بھی ہوتی تھیں جو صحن میں کھلتی تھیں۔ قبل مسیح کے دوسری ہزاری میں شوش میں تمام گھر، حتیٰ عمرہ کی عمارتیں اسی نقشے کی بنیاد پر تعمیر کی جاتی تھیں۔ عمرہ کے گھروں کی واحد خصوصیت یہ تھی کہ ان کے وسط میں مہمانوں کے لیے ایک بڑا ہال ہوتا تھا جو صحن سے متصل ہوتا تھا۔ چوغا زمبل میں واقع سیڑھی دار حرم زیگورات ایلامی فن تعمیر کا ایک واضح نمونہ ہے جو کسی حد تک محفوظ ہے، اور اس جیسا کوئی دوسرا برج ابھی تک دریافت نہیں ہوا ہے۔ بعض نمایاں نقوش اور کتبوں میں اس برج کو ایلامی بادشاہ اونتاش گال کی یادگار قرار دیا گیا ہے۔ اس بات کا امکان پایا جاتا ہے کہ اس برج کو شاہی قلعے کے قریب بنایا گیا تھا، اور اس کے گرد دو معبد تھے جہاں مذہبی رسومات انجام دی جاتی تھیں۔ اس جگہ جو نقش و نگار بنائے گئے ہیں، ان میں بعض کاہن قربانی کی رسم ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چوغا زمبیل پانچ منزلہ ایک عمارت ہے، اور جیسے جیسے اوپر جاتے ہیں بالائی منزلیں چھوٹی ہوتی جاتی ہیں۔ پہلی منزل مکعب کی شکل میں ہے، یہ اندر سے بالکل خالی ہے اور اس کی چوڑائی اور لمبائی تقریباً 100 میٹر ہے۔ یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ اس میں مختلف مذہبی رسومات ادا کی جاتی تھیں۔ سیڑھیوں کے چار زینے ایک منزل کو دوسری منزل سے ملاتے ہیں، لیکن چوغا زمبیل کی چھت پر جانے کے لیے ایک ہی سیڑھی بنائی گئی ہے۔ معبد میں داخل ہونے کے لیے بنائے جانے والے پرشکوہ دروازے کو بہت زیادہ سجایا گیا ہے۔ اس معبد کی جو ٹائلز ہم تک پہنچی ہیں، ان پر افسانوی جانوروں کی تصویریں نظر آتی ہیں۔ یہی تصویریں ہخامنشی کے زمانے کے فن تعمیر میں بھی دکھائی دیتی ہیں۔ معبد کی سیڑھیوں اور گیلری کے اوپر پہلی رات کے چاند سے ملتے جلتے طاقوں کی تعمیر سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ قدیم ایران کے آرکیٹیکٹس یا معماروں نے اندرونی تزئین میں کامیابی حاصل کر لی تھی۔ اس مقام سے پانی صاف کرنے کے دنیا کے سب سے بڑے مرکز کے آثار بھی ملے ہیں۔ چوغا زمبیل کو تقریباً 1265 سال قبل مسیح تعمیر کیا گیا تھا۔ اسے قدیم شہر دور آنتش کے کھنڈرات پر بنایا گیا۔ یہ عمارت تقریباً 52 میٹر اونچی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ خراب ہوتی گئی اور اب اس کی اونچائی تقریباً آدھی رہ گئی ہے۔ چوغا زمبیل کا نام یونیسکو کی بین الاقوامی میراث کی فہرست میں درج کیا جا چکا ہے۔ محققین نے شوش شہر کے مضافات میں اور اس معبد سے ذرا فاصلے پر تین محلوں کے باقیات کو دریافت کیا ہے، جن میں سے ایک میں خاندانی قبریں ہوتی تھیں۔ ان گھروں میں افراد اپنے گھروں میں دفن کر دیے جاتے تھے، اور قبروں تک پہنچنے کے لیے ہر کمرے میں سیڑھیاں بنائی جاتی تھیں۔ ان عمارتوں میں طاق بھی بنائے جاتے تھے اور قبروں کو خاص انداز میں سجایا جاتا تھا۔ دوسری ہزاری قبل مسیح شمال کی جانب سے ایران ہجرت کرنے والے قبائل نے فن تعمیر سمیت تمام چیزوں میں انقلاب پیدا کر دیا۔ وہ لوگ چونکہ جنگل کے قریب اور درختوں والے علاقوں میں زندگی بسر کرتے تھے، اس لیے انہوں نے ایرانی فن تعمیر میں لکڑی کے کام کو شامل کر لیا۔ اس کے بعد سے ایرانی گھروں کی تعمیر کے وقت لکڑی کے ستون بنائے جانے لگے۔ ان کے فن تعمیر میں گھروں کا مرکز ایک بڑا ہال ہوتا تھا جس میں لکڑی کے ستون ہوتے تھے۔ یہ ہال یا تو بالکل الگ ہوتا تھا یا لیونگ روم کا ایک دروازہ اس کی جانب کھلتا تھا۔ ایران کے شمال مغرب میں واقع حسن لو کے علاقے میں ہونے والی کھدائیوں کے دوران معلوم ہوا ہے کہ فن تعمیر مکمل طور پر جدید ترین خاکستری رنگ والے مٹی کے برتنوں کے ساتھ ایران میں داخل ہوا۔ دوسری ہزاری قبل مسیح کے اختتام اور پہلی ہزاری قبل مسیح کے آغاز تک کے ایام زمانہ کو تاریخ میں تاریخ صدیوں کا نام دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس زمانے میں اقوام نے وسیع پیمانے پر ہجرت کی، چھوٹی حکومتیں پروان چڑھیں اور بڑی بڑی سلطنتیں زوال کا شکار ہوئیں۔ دریاسنا ایلامی ہنرمندوں نے تمام حالات سے الگ رہتے ہوئے اپنے امور کی باگڈور اپنے ہاتھ میں رکھی، اور کئی صدیوں کے بعد دوسرے قبائل نے ان کی جگہ لی۔ ان میں سے اہم ترین سکا قبائل تھے۔ ہمائندہ پروگرام میں ان قبائل کے فن تعمیر کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔